چوتھا مضمون تزکیہ نفس۔ قرآن میں پیغمبر کے چار کام بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک کام تزکیہ نفس ہے۔ سورہ البقرہ آیت 129۔ اس سے تزکیہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تزکیہ نفس کو اپنی زندگی میں خصوصی حیثیت دیں۔ اسی طرح دائی اور مصلح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جد و جہد میں تزکیہ کے عمل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ شامل کرے۔ تزکیہ کے معنی تطہیر، پیوریفیکیشن کے ہیں، یعنی پاک کرنا، نفس کی ترغیبات اور شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کی طرف سے پیش آنے والے ناخوشگوار تجربات کے موقع پر اپنے آپ کو منفی رد عمل سے محفوظ رکھنا، ان محرکات سے غیر متاثر رہ کر زندگی گزارنا جو آدمی کو صراط مستقیم سے ہٹانے والے ہیں وغیرہ۔ اصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، مگر دنیا کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ مختلف خارجی اسباب کے تحت اس صحیح فطرت پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے خارجی اثرات کو پہچانے اور اپنے آپ کو مسلسل طور پر اس سے بچاتا رہے۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس تزکیہ کے اصول سے باخبر کرے، وہ اس اعتبار سے مسلسل طور پر لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اسی کے ساتھ وہ اس پہلو سے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ بن جائے۔ پیغمبر نے تزکیہ کے اس کام کو اپنے معاصرین کے درمیان براہ راست طور پر انجام دیا۔ بعد کی نسلوں کے لیے پیغمبر کا یہ کام بالواسطہ انداز میں جاری ہے۔ پیغمبر کے قول و عمل کا مکمل ریکارڈ حدیث اور سیرت کی کتابوں نیز آثار صحابہ میں موجود ہے۔ بعد کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس تحریری ریکارڈ کو پڑھ کر اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ جو لوگ خود مطالعہ کر سکتے ہیں وہ براہ راست طور پر اس کا مطالعہ کریں، اور جو لوگ خود مطالعہ نہیں کر سکتے ان کو مصلحین امت نصیحت اور تلقین کے ذریعے تزکیہ کے اس کورس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ تزکیہ کی حقیقت۔ پیغمبر کے فرائض میں سے ایک فریضہ وہ ہے جس کے لیے قرآن میں تزکیہ کا لفظ آیا ہے، سورہ البقرہ آیت 129۔ ہر مومن کی یہ لازمی ضرورت ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کے بغیر وہ اعلیٰ شخصیت نہیں بنتی جس کو قرآن میں ربانی شخصیت کہا گیا ہے، سورہ آل عمران آیت 79۔ حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ہی کسی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا، سورہ طہٰ آیت 76۔ تزکیہ کا لفظی مطلب نمو یا افزائش، گروتھ ہے۔ اس نمو کی ایک مادی مثال درخت ہے۔ درخت ایک بیج کی نمو پذیری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک بیج موافق ماحول پا کر بڑھنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ہرا بھرا درخت بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ انسانی تزکیہ کا بھی ہے۔ اس اعتبار سے تزکیہ کو روحانی ارتقاء یا ذہنی ارتقاء، انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے امکانات، پوٹینشلز کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسانی شخصیت کے ان امکانات کو واقعہ بنانے کا نام تزکیہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہوگا کہ تزکیہ کا مطلب ہے ربانی بنیادوں پر انسانی شخصیت کی تعمیر۔ آدمی جب ایمان لاتا ہے تو وہ دراصل تزکیہ کے سفر کا آغاز کرتا ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ ایک مزکی انسان یا ذہنی اور روحانی اعتبار سے ایک ارتقا یافتہ شخصیت، ڈیولپ پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جس کو آخرت کی ابدی جنت میں داخلہ ملے گا۔ تزکیہ کسی پراسرار چیز کا نام نہیں، تزکیہ کا ذریعہ مراقبہ میڈیٹیشن نہیں ہے، بلکہ تزکیہ کا ذریعہ غور و فکر ہے۔ اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور ان سے معرفت کا ذہنی یا فکری رزق حاصل کرنا، یہی وہ عمل پروسیس ہے جس سے آدمی کے اندر مزکی شخصیت بنتی ہے۔ تزکیہ ایک معلوم حقیقت ہے، نہ کہ کوئی مجہول حقیقت۔ یہ تزکیہ انسان کی اپنی کوشش سے حاصل ہوتا ہے، کسی مفروضہ بزرگ کے پر اسرار فیض سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تزکیہ کی اہمیت۔ ایک روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہے، مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں، یعنی قیامت میں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں موت کو لایا جائے گا، وہ ایک سفید مینڈے کی صورت میں ہوگی، اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو، کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ پھر وہ اس کو گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنم والو، کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ پھر وہ سر اٹھا کر اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد حکم دیا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اے جنت والو، اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں، اور اے جہنم والو، اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، اب تمہارے لیے موت نہیں۔ مسند احمد، حدیث نمبر 11066۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو وہ مزکی شخصیت، پیوریفائڈ پرسنالٹی بنانا جو جنت کے اعلیٰ ماحول میں بسائے جانے کے قابل ہو۔ قیامت میں یہ واقعہ پیش آئے گا کہ جب مزکی افراد جنت میں اور غیر مزکی افراد جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب موت کا قانون ختم کر دیا گیا ہے، اب دونوں گروہوں کو ابدی طور پر اپنی اپنی دنیا میں رہنا ہے۔ یہ بڑا عجیب لمحہ ہوگا، جنت والے مسرور ہوں گے کہ انہیں ابدی طور پر خوشیوں کی دنیا حاصل ہو گئی، دوسری طرف جہنم والے ناقابل بیان حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ان کے لیے ایک دائمی عذاب بن جائے گی کہ اپنا تزکیہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ احساس تزکیہ کے عمل کے لیے بلا شبہ ایک طاقتور محرک ہے۔ اس وقت یہ آخری امید بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے گی کہ شاید کبھی ہماری موت آ جائے اور وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ یہ اہل جنت کے لیے ابدی فرحت کا لمحہ ہوگا اور اہل جہنم کے لیے ابدی حسرت کا لمحہ۔ جنت مزکی شخصیت کے لیے، قرآن کی سورہ طہٰ میں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ذالک جزاء من تزکا، سورہ طہٰ آیت 76، یعنی جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے۔ پیراڈائز از فار ون ہو پیوریفائز ہمسیلف۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق جنت صرف اس شخص کے لیے ہے جو موجودہ دنیا میں اپنا تزکیہ کرے اور ایک مزکی شخصیت کے ساتھ آخرت کی دنیا میں پہنچے۔ یہ حقیقت قرآن کی مختلف آیتوں میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ جنت میں داخلے کا فیصلہ انفرادی صفت کی بنیاد پر کیا جائے گا، نہ کہ گروہی تعلق کی بنیاد پر۔ جنت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاک کرے۔ پاک کرنا یہ ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی کو ترک کرے اور شعور کی زندگی کو اپنائے۔ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں۔ مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے تو وہ اس کو نظر انداز کر دے۔ نفس کی خواہش ابھرے تو وہ اس کو کچل دے۔ ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو وہ اس کو اپنے اندر ہی اندر دفن کر دے، وغیرہ۔ تزکیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو غیر موافق عناصر سے پاک کر دینا، تاکہ وہ موافق فضا میں اپنے فطری کمال کو پہنچ سکے۔ پیغمبر کا ایک اہم کام تزکیہ ہے۔ پیغمبر کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے انسان تیار ہوں جن کے سینے اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت سے خالی ہوں۔ ایسی روحیں وجود میں آئیں جو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد ہوں۔ ایسے افراد پیدا ہوں جو کائنات سے وہ ربانی رزق پا سکے جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ جنت کا معاملہ تزکیہ سے جڑا ہوا ہے۔ تزکیہ ہی جنت میں داخلے کی واحد شرط ہے۔ تزکیہ کے بغیر ہرگز کسی شخص کو جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں۔ حدیث تزکیہ کا ذریعہ۔ ایک عالم نے کہا ہے، جس آدمی کے گھر میں حدیث رسول کا ایک مجموعہ ہو، گویا کہ اس کے گھر میں خود پیغمبر کلام کرتا ہوا موجود ہے۔ مذکورہ عالم نے جو بات کہی وہ صرف کلام رسول کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ توسیعی اعتبار سے وہ گویا صحبت رسول کے معنی میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں وہ مجرد اقوال نہیں ہیں، بلکہ ہر قول کا ایک پس منظر بیک گراؤنڈ ہے۔ یعنی رسول اللہ کسی مقام پر تھے، وہاں ایک صورت حال پیدا ہوئی، اس صورت حال کے تقاضے کے طور پر آپ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کلام کیا۔ اس طرح آپ کا ہر قول کسی نہ کسی پس منظر سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کا ہر قول کسی نہ کسی صورت حال کو بتاتا ہے۔ اگر آدمی اپنے شعور حدیث کو اتنا زیادہ بیدار کرے کہ وہ حدیث کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ کو اپنے تصور میں لا سکے، تو یہ واقعہ اس کے لیے گویا صحبت رسول میں پہنچنے کے ہم معنی بن جائے گا۔ وہ محسوس کرے گا کہ میں نہ صرف کلام رسول کو کتاب میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ کلام کے بین السطور، بٹوین دا لائنس، میں اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں۔ یہ احساس اگر آدمی کے اندر شدت کے ساتھ ابھر آئے تو مطالعہ حدیث اس کے لیے صحبت رسول میں بیٹھنے کے مانند ہو جائے گا۔ اس طرح حدیث کے بارے میں اس کا تاثر ہزار گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ حدیث کو پڑھنے والا صرف حدیث کو پڑھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ گویا صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے۔ حدیث کے مطالعے کا یہ ایک تخلیقی کریٹو اسلوب ہے، اور تخلیقی اسلوب میں حدیث رسول کا مطالعہ بلا شبہ تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تزکیہ ایک مسلسل عمل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع اوکیشن پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اس روایت سے تزکیہ کا مسنون طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ معمولی فرق کے ساتھ اس روایت کا مطلب یہ ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزکی نفسہ علی کل احیانہ، رسول اللہ ہر موقع پر اپنا تزکیہ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ کسی وقتی تربیتی کورس کا نام نہیں، تزکیہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ جب ایک مومن سچائی کو دریافت کرتا ہے تو شعوری بیداری کی بنا پر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہر واقعہ اور تجربہ اس کے لیے تزکیے کا پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ ہر لمحہ اور ہر صبح و شام تزکیے کی خوراک حاصل کرتا رہتا ہے۔ تزکیے کا یہ عمل تا دم مرگ جاری رہتا ہے۔ جس طرح جسمانی توانائی مسلسل تغذیہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح تزکیہ ایک مسلسل عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وقتی نوعیت کا تربیتی کورس تزکیے کا ذریعہ ہے، یعنی جس طرح مدرسے میں ایک متعین اور محدود کورس کے ذریعے دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح تزکیہ بھی ایک محدود مدت میں ایک متعین کورس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تزکیہ کی تسخیر ہے۔ تزکیہ ایک مسلسل ذہنی عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کسی قسم کے وقتی کورس کے ذریعے۔ تزکیہ کے لیے ایک بیدار ذہن درکار ہے۔ تزکیہ ایک اضافہ پذیر عمل ہے، وہ کسی جامد قسم کی مشق کا نتیجہ نہیں۔ ڈی کنڈیشننگ کا عمل۔ تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے، وہ ہر صبح و شام جاری رہتا ہے۔ اس معاملے کو حدیث میں ایک مثال کے ذریعے اس طرح بتایا گیا ہے، یعنی دلوں میں زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں زنگ لگتا ہے جبکہ اس پر پانی پڑ جائے۔ پوچھا گیا کہ اے خدا کے رسول، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرنا اور قرآن کا مطالعہ کرنا۔ شعب الایمان حدیث نمبر 1869۔ اس حدیث رسول میں تمثیل کے ذریعے ایک نفسیاتی حقیقت کو بتایا گیا ہے۔ वो ये कि समाज के अंदर रहते हुए इंसान बार बार ऐसे हालात से गुज़रता है जो उसके अंदर मनफी जज्बात पैदा करते हैं। मसलन गुस्सा, नफ़रत, तशद्दुद, इंतकाम वग़ैरह। आदमी को चाहिए कि वो इन जज्बात को फौरन ख़त्म करे। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये मनफी जज्बात इंसानी ज़हन का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएंगे, यहाँ तक कि उनको दूर करना अमलन नामुमकिन हो जाएगा। इंसानी दिमाग के दो बड़े हिस्से हैं, शऊर कॉन्शियस माइंड और लाशऊर अनकॉन्शियस माइंड। फितरी निज़ाम के तहत कोई मनफी एहसास पहले जहन के शऊरी हिस्से में दाखिल होता है। अगर इसको फौरन जहन से निकाला ना जाए तो वो धीरे धीरे जहन के लाशऊरी हिस्से में पहुंच जाता है, जहां से इसको निकालना सख्त मुश्किल हो जाता है। इंसान को चाहिए कि वो हर लम्हा अपना निगरान बना रहे, वो हर लम्हा अपने मनफी एहसास को प्रोसेस करके मुस्बत एहसास में तब्दील करता रहे, यानी वो अपने कंडीशन माइंड की डी कंडीशनिंग करे, वो अपने जहन की तथहीर करके उसकी आलूदगी को ख़त्म करता रहे। इस तथहीर या डी कंडीशनिंग का ज़रिया है अपनी मौत को बार बार याद करना और कुरान की रोशनी में ज़िंदगी के अंजाम पर गौर व फ़िक्र करते रहना। तस्किया रूहानी खुराक। जिस्म की एक खुराक है, ये खुराक जिस्म को पहुंचाई जाए तो जिस्म सेहतमंद हो जाएगा। इसी तरह रूह की एक खुराक है, ये खुराक जब रूह को पहुंचाई जाती है तो रूह सेहतमंद हो जाती है। इसी अमल का नाम तस्किया नफ्स है और इसी सेहतमंद रूह को मुसफ़ी और मुज़क्की रूह कहा जाता है। क़ुरान के मुताबिक रूह की यह खुराक तफकीर है, सूरह आले इमरान आयत 191। आदमी के इर्द गिर्द हर वक्त कुछ वाक़यात पेश आ रहे हैं, समाजी, तारीखी, कायनाती, हर सतह पर, और हर आन इन वाक़यात का ज़हूर होता रहता है। इन वाक़यात को लेकर सोचना और उनसे इबरत और नसीहत लेना, यही रूह की खुराक है। जो शख्स अपने शऊर को इतना तरक्की दे कि उसको गिर्दो पेश के वाक़यात में खुदाई करिश्मे दिखाई दें, जो उसके लिए खुदा को याद दिलाने का ज़रिया बन जाए, तो ऐसे शख्स ने गोया अपनी रूह के लिए रिस्क रब्बानी का एक दस्तरखान हासिल कर लिया। इसकी रूह इस दस्तरखान से अपनी सेहत मंदी की खुराक हासिल करती रहेगी, यहाँ तक कि वो अपने रब से जा मिले। तस्किया का अहम तरीन ज़रिया ये है कि अपने अंदर इबरत पजीरी के मिजाज को जगाया जाए। इबरत पजीरी गोया तस्किया की ज़मीन है, यही वो ज़मीन है जिस पर तस्किया की फसल उगती है। किसी और जगह इसको उगाना ऐसा ही है जैसे पत्थर की चट्टान पर एक हरा भरा दरख्त उगाने की कोशिश करना। तस्किये का ज़रिया रिस्क़े रब है, ना कि रिस्क़े शेख। तस्किया उसी अमल का नतीजा है जो बंदा और खुदा के दरमियान नफ्सियाती ताल्लुक के ज़रिए बराहे रास्त कायम होता है। तस्किया किसी वास्ते के ज़रिए नहीं मिलता। तस्किया अपनी हकीकत के एतबार से एक खुदाई अतिया है, ना कि एक इंसानी अतिया। तस्किया वो नेमत है جو کسی انسان کو براہ راست خدا سے ملتی ہے، کسی انسان کے واسطے سے جو تزکیہ ملے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن وہ تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ عبادت میں اجتہاد نہیں۔ ایک عالم ایک مشہور صوفی بزرگ کی خانقاہ میں گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ذکر بالجہر اور دوسرے متصوفانہ اعمال میں مشغول ہیں۔ مذکورہ عالم نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے، من احدس فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ یعنی جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے جو اس میں نہ ہو تو وہ قابل رد ہے۔ عالم نے کہا کہ یہ متصوفانہ اعمال جو آپ کے یہاں رائج ہے وہ رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں نہیں تھے، اس لیے وہ احداث انوویشن کا درجہ رکھتے ہیں۔ مذکورہ بزرگ نے جواب دیا کہ حدیث میں احداث فی الامر دین میں بدعت کی ممانعت ہے، اس میں احداث للامر دین کے لیے بدعت کی ممانعت نہیں ہے، اور تصوف کے یہ طریقے احداث للامر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذکورہ حدیث رسول کی یہ توجیہ غیر علمی توجیہ ہے، وہ حدیث کے الفاظ سے ہرگز نہیں نکلتی۔ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، ما لیس منہ، جو اس میں نہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اس دین میں وہ موجود نہ ہو۔ ایسی حالت میں اصل مسئلہ فی یا لام کے صلہ پریپوزیشن کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہم کو ملا ہے اس میں بات کا یہ اضافہ موجود تھا یا موجود نہیں تھا۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ذکر بالجہر جیسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین میں موجود نہیں، اور جب وہ رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے دین میں موجود نہیں ہے تو فی اور لام جیسے نقطوں کے ذریعے اس کو دین محمدی میں شامل کرنا صرف ایک مبتدانہ جسارت ہے۔ اس قسم کا نقطہ ایسے اضافوں کے لیے کوئی قابل قبول وجہ جواز نہیں۔ علماء کا اتفاقی مسلک ہے کہ عبادات میں قیاس نہیں، لا قیاس فی العبادات۔ علم اصول فقہ للعبد الوہاب خلاف صفحہ 62۔ یعنی تعبدی امور میں صرف تقلید ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں۔ تعبدی امور میں کوئی استدلال صرف صریح نص پر قائم ہو سکتا ہے، اس کو لفظی نقطوں کی بنیاد پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تعبدی امور میں لفظی نقطوں کی بنیاد پر اجتہاد کرنا عقلی اعتبار سے غیر علمی ہے اور دینی اعتبار سے ناقابل قبول جسارت۔ تزکیہ ہر وقت۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تزکیہ کا ایک وقتی کورس ہے یا کچھ اذکار و اورات ہیں جن کو متعین اوقات میں پڑھ لیا جائے، مگر یہ تزکیہ کا رسمی یا غیر فطری طریقہ ہے، اور کوئی بھی چیز اس طرح کے وقتی طریقوں کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح آدمی ہر وقت سانس لیتا ہے، سانس لینے کا کوئی وقتی طریقہ نہیں، اسی طرح تزکیہ بھی ایک مسلسل عمل ہے۔ حقیقی تزکیہ صرف وہی ہے جو ہر وقت جاری رہے۔ مثال کے طور پر ایک فارسی شاعر کا شعر ہے کہ مجھ غریب کی قبر پر نہ کوئی چراغ ہے اور نہ کوئی پھول کھلتا، نہ پروانہ رقص کرتا اور نہ کسی بلبل کی آواز آتی۔ بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ رقصت نے صدائے بلبلے۔ یہ شعر آپ کو یاد آیا تو آپ سوچنے لگے کہ شاعر کتنی زیادہ بڑی بھول میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر کوئی چراغ اور کوئی پھول نہیں، اس لیے وہاں نہ کوئی پروانہ آتا ہے اور نہ کوئی بلبل۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ایک اور دنیا میں پہنچ گیا جہاں کے تقاضے موجودہ دنیا سے مختلف ہیں، جہاں کامیابی کے لیے اس سے مختلف ایک اور اہلیت درکار ہے جو موجودہ دنیا میں اس کے کام آ رہی تھی۔ مزید یہ کہ اگلی دنیا میں دوبارہ تیاری کا موقع نہیں، اگلی دنیا میں صرف آج کے عمل کا انجام پانا ہے، نہ کہ کوئی دوبارہ کوئی عمل کرنا۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شعر صرف مشاعرے کا ایک آئٹم تھا، وہ آدمی کی زندگی کے لیے ایک بھونچال بن جائے گا۔ وہ اس تیاری میں لگ جائے گا کہ وہ اپنے اندر ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرے جو موت کے بعد آنے والے مرحلہ حیات میں اس کے کام آئے، جو آخرت کی دنیا میں اس کو کامیابی دلانے والی ہو۔ یہ سوچ کر وہ خود اپنے آپ پر گزرنے والے احوال کے بارے میں سوچنے لگے گا، نہ کہ قبر پر گزرنے والے احوال کے بارے میں۔ غلطی کے بعد محاسبہ۔ تزکیہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ محاسبہ انٹروسپیکشن ہے۔ محاسبہ کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی اصلاح کا دائیہ جاگتا ہے۔ اس طرح محاسبہ آدمی کو ذہنی اور روحانی ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو آپ کو ناگوار ہوئی، آپ کے جذبات بھڑک اٹھے، آپ نے منفی رد عمل کے انداز میں اس کا جواب دیا، بات کو آپ کے اندر ندامت پیدا ہوئی، آپ نے اپنی روش پر نظر ثانی کی، آپ نے سوچا کہ اس طرح میں اپنے اندر ایک منفی شخصیت بنا رہا ہوں، ایسی منفی شخصیت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے سخت تباہ کن ثابت ہوگی، ایسی منفی شخصیت مجھ کو جنت میں داخلے کے لیے نااہل بنا دے گی۔ آپ نے سوچا کہ قرآن کے مطابق جنت والوں کا کلچر امن کلچر ہوگا، وہاں ایسے لوگ آباد کیے جائیں گے جو باہمی زندگی میں امن اور محبت کے ساتھ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایسی حالت میں اگر میں نے اپنے اندر ایسی شخصیت بنائی جس کے اندر ٹالرنس نہ ہو، جو مشتعل ہو جانے والی ہو، جس کے اندر دوستانہ روش فرینڈلی بیہیویئر کی صلاحیت نہ پائی جاتی ہو، ایسا شخص جنت میں داخلے کے لیے نااہل قرار پائے گا۔ وہ ابدی طور پر مسرت اور کامیابی سے محروم رہے گا۔ یہ سوچ آپ کے لیے ایک تعمیری دھماکہ ثابت ہوگی، آپ خود اپنے نگراں بن جائیں گے، آپ کے اندر اپنی اصلاح کا شدید جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ خود احتسابی کا یہی مزاج تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تزکیہ ہمیشہ داخلی سوچ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ خارجی نوعیت کی کسی کاروائی کے ذریعے۔ تزکیہ وہ عمل ہے جس میں آدمی خود اپنا مزکی ہوتا ہے، وہ خود ہی طالب علم ہوتا ہے اور خود ہی اپنا استاد بھی۔ مبنی بر قلب، مبنی بر دماغ۔ قرآن کی سورہ آل عمران کے آخری رکوع کو پڑھیے۔ اس رکوع میں اولو الالباب اہل عقل کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے زمین و آسمان پر غور کرو، اس میں تم اللہ کی نشانیاں دیکھو گے، اس کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچانو گے، اس کے ذریعے تم کو خدا کے تخلیقی منصوبے کا علم حاصل ہوگا، اس کے ذریعے تم جنت اور جہنم کو دریافت کرو گے، اس کے ذریعے تم کو پیغمبر کی اہمیت معلوم ہوگی، غرض وہ تمام چیزیں جس کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ طور پر تزکیہ سے ہے، ان سب کو اس رکوع میں کائناتی تفکر سے وابستہ کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ قرآن کا تزکیہ مبنی بر عقل تزکیہ ہے، نہ کہ مبنی بر قلب تزکیہ۔ اس سلسلے میں قلب کا لفظ قرآن اور حدیث میں لٹریری معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، نہ کہ سائنسی معنوں میں۔ بعد کے زمانے میں صوفیہ کے اثر سے مسلمانوں میں مبنی بر قلب تزکیے کا تصور رائج ہو گیا۔ اس تصور کے تحت یہ سمجھ لیا گیا کہ انسان کا قلب تمام ربانی حقیقتوں کا خزانہ ہے، مراقبہ میڈیٹیشن کے ذریعے اس خزانے تک پہنچو اور پھر تم کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کو اسلام میں تزکیہ کہا گیا ہے۔ مگر مبنی بر قلب ہارڈ بیس تزکیہ کا یہ تصور قرآن سے ماخذ نہ تھا، بلکہ اس کا ماخذ تاریخ تھی۔ قدیم زمانے سے چونکہ مبنی بر قلب روحانیت کا تصور لوگوں کے درمیان چلا آ رہا تھا، اس کے زیر اثر مزاحات کے طور پر لوگوں نے اس کو اسلام میں داخل کر دیا۔ سورہ توبہ آیت 30۔ جدید سائنس نے وہ علمی بنیاد فراہم کر دی ہے جس کے تحت اسلامی تزکیہ کو دوبارہ مبنی بر دماغ تزکیے کے طور پر زندہ کیا جائے۔ جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کا قلب خون کی گردش سرکولیشن آف بلڈ کے لیے صرف ایک پمپ کا کام کرتا ہے۔ قلب کے اندر سوچنے کی صلاحیت موجود نہیں، سوچنے کی صلاحیت تمام تر صرف دماغ میں ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام افعال سوچنے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں۔ تزکیہ کا معاملہ کوئی مستثنی معاملہ نہیں، تزکیہ کا مقصد بھی دماغ کی سطح پر سوچنے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ قلب پر مفروضہ توجہ دینے سے۔ قلب پر توجہ دینا اتنا ہی زیادہ بے بنیاد ہے جتنا کہ حصول تزکیہ کے لیے ناخن یا بال پر توجہ دینا۔ رہنما کی ضرورت۔ تزکیہ کا ذریعہ اصولاً یہ ہے کہ آدمی قرآن میں غور کرے، وہ حدیث کا مطالعہ کرے، وہ اصحاب رسول کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ تزکیہ کا اصولی ماخذ ہے، اس کی یہ حیثیت ابدی طور پر باقی رہے گی۔ اس کے علاوہ تزکیہ کے حصول کی ایک عملی شرط بھی ہے، اور وہ ہے اپنے زمانے کے کسی رہنما یا مرشد کو تلاش کرنا اور اس کے علم اور اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا۔ آدمی کو جب کوئی مرشد مل جائے
تو اس کو چاہیے کہ وہ بلا شرط اس کو اپنا مرشد بنا لے۔ مرشد کو مشروط طور پر ماننا تزکیہ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، نہ کہ مددگار۔ جب ایک شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں انسان کو اپنا غیر مشروط رہنما مان لیا، تو اس کا مطلب اندھا مقلد بننا نہیں ہوتا، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ شعوری ارتقاء کے نتیجے میں دو انسانوں کا ویو لینتھ ایک ہو گیا۔ یہ ذہنی ہم آہنگی کا واقعہ ہے، نہ کہ ذہنی تقلید کا واقعہ۔ اصل یہ ہے کہ حقیقت نفس الامری میں تعدد نہیں ہوتا، اس لیے جب دو انسان اصل حقیقت تک پہنچ جائیں تو فطری طور پر ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے فکری توام، انٹیلیکچوئل ٹوئن بن جاتے ہیں۔ تزکیہ کے لیے رہنما یا مرشد لازمی طور پر ضروری ہے، لیکن مرشد کی اہمیت عملی ہے، نہ کہ اعتقادی۔ مرشد کی اہمیت دراصل ایک عمومی سنت اللہ کے تحت ہے۔ اس سنت اللہ کو سورہ الزخرف کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِذَّ بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، سورہ الزخرف آیت 32۔ یعنی ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو قائدانہ صفات کے ساتھ پیدا کرے، خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو قائد بناتا ہے اور دوسروں سے یہ مطلوب ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ خدا کی سنت کے مطابق یہی زندگی کا فطری نظام ہے۔ مرشد کا معاملہ بھی اسی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی اہتمام کے ذریعے کسی کو مرشد کے مقام پر کھڑا کرتا ہے۔ دوسروں کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہچانے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے تزکیے کا مقصد حاصل کرے۔ جو لوگ ایسا نہ کریں وہ گویا کہ فطرت کی ایک آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ مرشد کا معاملہ کوئی پر اسرار معاملہ نہیں، یہ ایک معلوم عقلی معاملہ ہے۔ غور و فکر کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مرشد سے جو چیز ملتی ہے وہ پر اسرار فیض نہیں ہے، وہ وہی چیز ہے جس کو عام طور پر تربیتی استفادہ کہا جاتا ہے۔ مرشد ایک زندہ رہنما ہوتا ہے، نہ کہ پر اسرار طور پر کوئی مقدس شخصیت۔ تزکیہ کے لیے رب کی اہمیت۔ تزکیہ کے لیے صحبت، کمپینین شپ، ایک مددگار ذریعہ ہے۔ قدیم زمانے میں صحبت کا ذریعہ صرف ایک تھا اور وہ ہے براہ راست ملاقات۔ موجودہ زمانہ مواصلات، کمیونیکیشن کا زمانہ ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دور رہتے ہوئے بھی اپنے مزکی یا مربی سے صحبت کا فائدہ حاصل کر سکے۔ اس ربط کا ذریعہ خط و کتابت اور انٹرنیٹ اور ٹیلی فون وغیرہ ہیں۔ اسی کا ایک ذریعہ ٹیلی کانسلنگ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں تزکیے کا طالب ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے صحبت کا بدل بن جائیں گی۔ انہی جدید ذرائع میں سے ایک پرنٹنگ پریس ہے۔ پرنٹنگ پریس نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ ماہانہ یا غیر ماہانہ میگزین کے ذریعے مسلسل طور پر تزکیہ کا مواد حاصل کیا جاتا رہے۔ موضوع سے متعلق مطبوعہ کتابوں کا مطالعہ بار بار کیا جائے۔ اس طریقے کی اہمیت خود قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں علامہ بالقلم، سورہ علق آیت 4، یعنی قلم کے ذریعے لکھی ہوئی کتابوں سے دین کو اخذ کرنا۔ مطالعہ کی اہمیت ایک پہلو سے صحبت سے بھی زیادہ ہے۔ صحبت میں آدمی کسی بات کو اپنے مرشد سے ایک بار سنتا ہے، لیکن کتاب کی صورت میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ بار بار اس کا مطالعہ کرے، وہ بار بار اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر غور و فکر کرے، وہ اس کو لے کر دوسروں سے اس پر مذاکرہ کرے۔ یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو صرف کتابوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ کے لیے رابطہ انتہائی حد تک ضروری ہے، یعنی مرشد سے مسلسل طور پر استفادہ کرتے رہنا، اپنے مسائل مرشد کو بتا کر اس سے رہنمائی حاصل کرنا۔ یہ رب براہ راست صحبت کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور مواصلات کے ذریعے بھی۔ یہ رب مسلسل طور پر مطلوب ہے۔ وقتی رب سے تزکیہ کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ واسطہ کے بغیر شعوری یا غیر شعوری طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تزکیہ کے لیے ایک پر اسرار واسطہ یا وسیلہ درکار ہے۔ بی اسلاف کا واسطہ، اکابر کا واسطہ، شیخ کا واسطہ، بزرگوں کا واسطہ، اہل اللہ کا واسطہ وغیرہ۔ واسطے کے اس پر اسرار تصور میں شیخ بذات خود مطلوب بن جاتا ہے، جبکہ رہنما کے تصور میں اصل مقصود خدا ہوتا ہے اور رہنما کی حیثیت صرف ذریعے کی۔ واسطے کا یہ تصور یقینی طور پر بے بنیاد ہے۔ تزکیہ بلا واسطہ اللہ سے تعلق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، کوئی واسطہ اس معاملے میں ہرگز کارآمد نہیں۔ حقیقی تزکیہ ہمیشہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی توفیق ہر بندے تک براہ راست پہنچتی ہے۔ اس کی شرط صرف ایک ہے، اور وہ ہے حقیقی معنوں میں تزکیہ کا طالب بن جانا۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یعنی جب میرے بندے تم سے میری بابت دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ میرے بندے میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ راہ یاب ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 186۔ قرآن کی اس آیت میں قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تزکیہ کا ذریعہ حصول قربت ہے، نہ کہ حصول وسیلہ۔ جو آدمی اپنا تزکیہ چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو بیدار کر کے زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی بھی وسیلہ ہرگز مددگار نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ یا تو براہ راست تعلق باللہ کے ذریعے ملتا ہے، یا وہ سرے سے نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ واسطے کا تصور تزکیہ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ خدا جب انسان سے حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہے، سورہ قاف آیت 16، تو اس سے قریب ہونے کے لیے کسی واسطے کی کیا ضرورت؟ بی واسطہ یا وسیلے کا تصور پر اسرار نسبت کے عقیدے پر قائم ہے، جبکہ رہنما یا مرشد کا تصور شعوری تعلق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔
تزکیہ سے پہلے، تزکیہ کا اصل محرک احتیاج ہے، جو آدمی جتنا زیادہ اپنے احتیاج کو جانے گا اتنا ہی زیادہ وہ تزکیہ کی طرف راغب ہوگا۔ ایسا انسان فطری طور پر اپنے احتیاج کی تکمیل تلاش کرے گا، اور اسی تلاش کے نتیجے کا نام تزکیہ ہے۔ اس دریافت کا آغاز خود اپنے وجود سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان شعوری طور پر خود اپنی موجودگی کو دریافت کرتا ہے۔ یہ دریافت اس کے اندر یہ تجسس پیدا کرتی ہے کہ مجھ کو وجود بخشنے والا کون ہے۔ اس طرح وہ اپنے خالق کو دریافت کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے خالق کے لیے بے پناہ عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ میں مکمل طور پر ایک ضرورت مند شخص ہوں، میں خود اپنی طاقت سے اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اس کے باوجود میری ضرورت کی تمام چیزیں یہاں پیشگی طور پر موجود ہیں۔ بھی زمین، پانی، ہوا، آکسیجن، روشنی، خوراک اور دوسری بے شمار چیزیں جن کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے، وہ سب یہاں یک طرفہ عطیہ کے طور پر میرے لیے موجود ہیں۔ اس دریافت کے بعد وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ان تمام عطیات کا معطی گیور کون ہے۔ اس طرح وہ اپنے رب کو دریافت کرتا ہے۔ اس دریافت کے نتیجے میں اس کے اندر اپنے رب سے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح آدمی کی جستجو اس کو اس سوال تک پہنچاتی ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ اپنی مطلوب منزل کو نہیں پا سکتا۔ یہ دریافت اس کو آخر کار جنت کا طالب بنا دیتی ہے، جہاں وہ اپنی منزل کو پا لے اور اپنے تمام تقاضوں کی تکمیل کر سکے۔ اسی طرح آدمی جب سوچتا ہے تو وہ دریافت کرتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک مستند رہنمائی درکار ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام تر تلاش کے باوجود خود اپنی بنیاد پر اپنے لیے مستند رہنمائی معلوم نہیں کر سکتا۔ اس دریافت کے بعد مزید تجسس اس کو اس حقیقت تک پہنچاتا ہے کہ مستند رہنمائی کا واحد ذریعہ پیغمبر پروفٹ ہے۔ اس طرح وہ اپنے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ پیغمبر کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے۔ ان دریافتوں کے بعد فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر توازو پیدا ہوتی ہے، وہ خالق کی عظمتوں میں جینے لگتا ہے۔ خدا کا تخلیقی نظام اس کے لیے خدا کی مسلسل یاد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جنت اس کے لیے اس کے سب سے بڑے مطلوب کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ پیغمبر کو وہ اپنے رہبر کامل کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ بھی یہی وہ تمام عارفانہ تجربات ہیں جن کے مجموعے کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ اور محاسبہ۔ تزکیہ کوئی ایک بار کا عمل نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک بار کوئی کورس کرے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایک مزکی انسان بن جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ تزکیہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ عمل پروسیس آدمی کی زندگی میں सारी उम्र जारी रहता है। मौत से पहले वो कभी ख़त्म नहीं होता। तस्किया खुद एहतसाबी का अमल है। इस अमल में आदमी को खुद अपना निगरान बनना पड़ता है। जो आदमी तस्किये का तालिब हो उसको चाहिए कि वो हर लम्हा अपने कौल व अमल की निगरानी करता रहे। वो इंतहाई बेलाग अंदाज में बार बार अपना जायज़ा लेता रहे। खुद एहतसाबी का ये अमल सिर्फ़ उस शख्स के अंदर जारी होता है जिसके अंदर निदामत और मुहासबा की सलाहियत पाई जाए। मौजूदा दुनिया इम्तिहान की दुनिया है। इस दुनिया को बनाने वाले ने इसको इस तरह बनाया है कि यहाँ हर लम्हा आदमी के लिए आजमाइश की सूरतें पेश आएं। बार बार वो नफ्स के तकाज़ों से मुतासिर हो, शैतान के की तरगीबात उसको किसी गैर मतलूब चीज़ में मुलव्वस कर दें, माहौल के असर से वो किसी गलत चीज़ का शिकार हो जाए वगैरह। इस किस्म की तमाम चीज़ें तस्किया की ज़िद है। आदमी को इतना ज़्यादा हसास होना चाहिए कि वो हर ऐसे मौके पर जाग उठे। वो हर मौके पर अपनी तत्हीर की कोशिश में लग जाए। वो हर ऐसी आलूदगी के मौके पर दोबारा अपने आप को पाकीज़ा बनाए। यही तस्किया है। इस किस्म की खुद एहतसाबी के बग़ैर कोई शख्स मुज़क्की शख्सियत प्योरीफाइड पर्सनैलिटी का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। मुहासबा से ज़हनी इर्तिका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हासिल होता है और ज़हनी इर्तिका इस बात का ज़ामिन है कि तस्किये का अमल किसी रुकावट के बग़ैर आदमी के अंदर जारी रहे। तस्किया और तवाज़ो। फसल के लिए मवाफिक ज़मीन दरकार है। फसल हमेशा ज़रखेज़ ज़मीन पर उगती है, बंजर ज़मीन पर कभी फसल नहीं उगती। इसी तरह तस्किया के लिए भी मवाफिक ज़मीन दरकार है। तवाज़ो तस्किया के लिए मवाफिक ज़मीन है। जिस आदमी के अंदर तवाज़ो की ये सिफत होगी उसके लिए तस्किया का हुसूल आसान हो जाएगा। इसके बरक्स किब्र तस्किया के लिए एक गैर मवाफिक ज़मीन है। जिस आदमी के अंदर किब्र का मिजाज हो वो कभी तस्किया के मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। इसका सबब यह है कि तवाज़ो से आदमी के अंदर कमी का एहसास पैदा होता है। मुतवाज़े इंसान की नफ्सियात ये होती है कि मुझे कुछ और पाना है जो मेरे अंदर नहीं है। इस एहसास का नतीजा ये होता है कि उसके सामने जब सच्चाई आती है तो वो किसी तहफ्फुज़े ज़हनी के बग़ैर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो बेलाग अंदाज में उसका जायज़ा लेता है। वो बहुत जल्द दरियाफ्त कर लेता है कि सच्चाई उसके लिए उसकी कमी की तलाफी है। वो सच्चाई को खुद अपनी चीज़ समझकर उसको कबूल कर लेता है। यही सिफत तस्किया की रूह है। इसके बरक्स मामला मुतकब्बिर इंसान का है। मुतकब्बिर इंसान की नफ्सियात ये होती है कि मेरे पास पहले ही से सब कुछ मौजूद है, मुझे किसी से कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं। इस नफ्सियात की बिना पर वो बाहर की किसी चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं होता। वो मुसलह की बात को आसानी के साथ रद्द कर देता है। उसका ये मिजाज उसके लिए तस्किया के हुसूल में रुकावट बन जाता है। हकीकत ये है कि तस्किया एक मुसलसल अमल है। तस्किया का ये अमल सिर्फ़ उस शख्स के अंदर जारी होता है
جو توازو کا مزاج رکھتا ہے۔ توازو کا مزاج آدمی کے اندر قبولیت کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ ایسا آدمی نفسیاتی پیچیدگی سے آزاد ہوگا، اور جو آدمی نفسیاتی پیچیدگی سے آزاد ہو وہی تزکیہ کے درجے تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سورہ الفجر آیت 27۔
مسنون اذکار۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی روایتیں آئی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں کچھ کلمات ادا کرتے تھے جن کو ذکر و دعا کے کلمات کہا جاتا ہے۔ یہ کلمات عام طور پر مسنون ذکر یا مسنون دعا کے نام سے مشہور ہیں۔ عام تصور یہ ہے کہ یہ مسنون اذکار تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تزکیہ یہ ہے کہ آدمی ان اذکار کو یاد کر لے اور مختلف موقع پر ان کو دہراتا رہے۔ مسنون اذکار کا یہ تصور ایک ناقص تصور ہے۔ مسنون اذکار دراصل مسنون کیفیات ہیں، نہ کہ سادہ معنوں میں صرف مسنون الفاظ۔ اس معاملے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعلیٰ معرفت کی بنا پر ربانی کیفیات سے معمور رہتے تھے۔ آپ کی یہ داخلی حالت مختلف مواقع پر آپ کی زبان سے نکل پڑتی تھی۔ آج جو لوگ حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ صرف الفاظ نبوی سے واقف ہوتے ہیں، وہ کیفیات تے نبوی سے واقف نہیں ہو پاتے۔ اس بنا پر وہ الفاظ کو اصل سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کتاب میں درج نہیں۔ مسنون اذکار کا یہ تصور مسنون اذکار کی تسخیر ہے، وہ مسنون اذکار کا صحیح تعارف نہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے مسنون اذکار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے شعور کو جگائے، وہ مسلسل تفکیری عمل کے ذریعے اپنے اندر ایسی شخصیت کی تعمیر کرے جو ربانی کیفیات میں جینے والی ہو۔ یہ گویا کہ مسنون اذکار سے پہلے کی سنت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ مسنون اذکار سے پہلے کی سنت کو اپنے اندر زندہ کرے، اس کے بعد اس کی زبان سے ذکر و دعا کے جو کلمات نکلیں گے وہی اس کے لیے مسنون اذکار ہوں گے۔ اس طرح کی ربانی شخصیت تیار کیے بغیر جو آدمی مسنون اذکار کو دہرائے وہ صرف الفاظ کی تکرار ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں مسنون اذکار پر عمل۔ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ مسنون اذکار ذکر کے مقدس الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں پر اسرار طور پر کچھ خواص چھپے ہوئے ہیں، مگر یہ درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسنون اذکار دراصل مسنون کیفیات کو بتانے والے الفاظ ہیں، نہ کہ مجرد طور پر صرف مسنون الفاظ۔ تزکیہ اور دعا۔ دعا کیا ہے؟ دعا اس کیفیت کے لفظی اظہار کا نام ہے جو ایک طرف اپنی ابدیت اور دوسری طرف خدا کی ربوبیت کو دریافت کرنے کے بعد ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مسنون دعاؤں کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں۔ مسنون دعا معروف معنوں میں مسنون الفاظ دعا کا نام نہیں۔ مسنون دعا اپنی حقیقت کے اعتبار سے اکتشافی دعا کا نام ہے۔ ایک ربانی دریافت جب الفاظ میں ڈھل جائے تو یہی وہ دعا ہے جس کو مسنون دعا یا اکتشافی دعا کہا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، یعنی میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے جو مجھے پسند ہو۔ ذخیرۃ الحافظ لابن قصیر رانی، حدیث نمبر 6541۔ یہ گمان کیا ہے؟ یہ دراصل خدا کی صفات میں سے کسی ایک صفت کو دریافت کرنے کا نام ہے، جو آدمی کو یہ موقع دے کہ وہ خدا کے بارے میں اچھا گمان کرے، وہ اس سے خیر طلب کرے۔ مثال کے طور پر قرآن میں بتایا گیا ہے، وَاتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سورہ ابراہیم آیت 34۔ یہ آیت کسی بندے کو دعا کا ایک پوائنٹ آف ریفرنس دیتی ہے، جس کے حوالے سے وہ خدا کی رحمت کو انووک کر سکے۔ وہ یہ کہے کہ خدایا، دنیا کی زندگی میں اپنی ضرورتوں سے واقف بھی نہ تھا کہ میں تجھ سے اس کا سوال کروں، تو نے میری فطرت کے تقاضوں کو سوال کا درجہ دے کر میری تمام دنیاوی ضرورتوں کا انتظام کر دیا۔ آخرت کے معاملے میں بار بار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اب تو میرے سوال کو لازم کا درجہ دے کر آخرت میں بھی مجھے میری تمام مطلوب چیزیں عطا کر دے۔ اس قسم کی ایک دعا ہمیشہ ایک نفسیاتی طوفان کے بعد کسی آدمی کی زبان سے نکلتی ہے۔ اسی نفسیاتی واقعے کا دوسرا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ اور دعا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں تزکیہ کا واقعہ ہوگا، وہاں دعا بھی لازمن ظاہر ہوگی، اور جب دعا کا ظہور ہو تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس سے پہلے آدمی کے اندر تزکیہ کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تزکیہ کے بغیر دعا نہیں، اور دعا کے بغیر تزکیہ نہیں۔